ماہرین عمرانیات کی رائے میں جو تقدیر کا تصور ہے وہ ایک شکاری دور کی یادگار ہے، جب قبیلے کے افراد کے مابین جو قبیلے کا سربراہ تھا وہ حسب استطاعت کو شکار کو تقسیم نہیں کرتا تھا بلکہ حسب ضرورت تقسیم کرتا تھا، اور تب سے رزق کا پہلے سے طے ہونا انسانوں کے مابین یہ تصور فروغ پا گیا۔ تو کیا جو مذہبی عقائد ہیں جو تقدیر اور تدبیر کا تصور ہے وہ انہی ابتدائی رسومات کی ترقی یافتہ شکل ہے؟
جو آپ بیان کرتے ہیں تو یقیناً ہوگا، لیکن جو قرآن مجید بیان کرتا ہے اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ ماہرین عمرانیات جو قیاسات پیدا کرتے ہیں ان کو آپ وہی الہام کا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹڈے کی ٹانگ ملتی ہے اور اس کے اوپر ہاتھی کا خول چڑھا دیا جاتا ہے، ایک مکھی ملتی ہے اور اس کو گس گس کے بھینس بنا دیا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس بنیاد پر بات کی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا تصور تو ایک واضح اور شفاف تصور ہے، وہ پورے انسان کا تجزیہ کرتا ہے اور پورے انسان کا تجزیہ کر کے بتاتا ہے کہ وہ کیا معاملات ہیں جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا معاملات ہیں جس میں انسان کو اختیار حاصل ہے۔ اور قرآن مجید کی بات کو اگر آپ اپلائی کریں، اس کا انتباق کریں، تو روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ میری شکل و صورت کیا ہے، اس پر بھی کبھی میرے خلاف کوئی کسی عدالت میں مقدمہ چلا ہے؟ لیکن اگر میں کسی کو قتل کر دوں تو دنیا کی ساری عدالتیں مجھے محفوظ کرتی ہیں۔
جی آپ پوچھیں۔
حضرت علی کے حوالے سے حدیث مروی ہے جس میں مسلم فرماتے ہیں کہ دو قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ انکلینیشن رکھتے ہیں اچھائی کی طرف، اور دوسرے وہ جو انکلینیشن رکھتے ہیں برائی کی طرف۔ یہ دونوں انکلینیشن خدا کی طرف سے دی جاتی ہیں انہیں، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی وہ فرد تفصیل میں بیان فرماتے ہیں کہ جی جو اچھائی کی طرف انکلینیشن رکھتے ہیں ان کو اچھائی کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو برائی کی طرف انکلینیشن رکھتے ہیں ان کو برا کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر تو صلاحیتوں سے آپ کی پہلے مراد یہ تھی کہ اللہ میاں صلاحیتیں بچوں کو دے دیتا ہے، تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کہ ایک بندے کو برا کرنے کی آسانی فراہم کی جائے اور دوسرے بندے کو اچھا کرنے کی انصافی فراہم کی جائے؟
دیکھیے، جو بات قرآن مجید نے کہی ہے اس کا تعلق اخلاق کے خیر و شر سے نہیں ہے۔ اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ جاتی۔ پہلے تو قرآن کیا ہے،
ڈبا پیر کے پاس کینسر کا علاج کرانے چلا جاؤں تو وہ اللہ کا اذن ہے؟ میری غلطی نہیں ہے،
میری گزارش سنیے۔ اللہ کے اذن کا مطلب یہ ہے کہ جو کائنات کا قانون اس نے بنایا ہوا ہے اس کے مطابق یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو بھی عقل دی ہے، آپ کو بھی بصیرت دی ہے، اور آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ نے علاج بھی کرنا ہے، تدبیر بھی کرنی ہے۔ یہ بھی بتا دیا قرآن مجید نے کہ علاج کو مؤثر کیسے ہونا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی اس میں کیا ذمہ داریاں ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملات ہوتے کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ آج آپ اٹھ کے دکان پہ جائیں گے تو آپ کو 10 روپے مل جائیں گے، نہیں جائیں گے تو نہیں ملیں گے۔ آپ اصل میں ایک ہی پہلو کو کیوں لے لیتے ہیں؟ تو قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جہاں تک روایات کا تعلق ہے، وہ سب کی سب روایات قرآن کی روشنی میں دیکھی جائیں گی۔ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، جب وہ کسی چیز کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے تو پھر تمام دوسری چیزوں کو اس کے تابع رکھ کے دیکھا۔
آدم کا واقعہ اس میں قرآن کی روشنی میں کیا دیکھا جائے؟
قرآن مجید نے یہ بات اصول کے طور پر واضح کر دی ہے کہ یہ معاملہ انہوں نے اپنے اختیار سے کیا، اللہ نے اس کے اوپر ان کو تنبیہ کی، اور تنبیہ کے بعد
کلیئرفائی انہوں نے کیا ہے کہ مجھے قرآن مجید پہ بلیم کیا جا رہا ہے جو 40 سال پہلے۔
میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس روایت کو قرآن کی روشنی میں سمجھیے نا، قرآن کے خلاف کیسے ہوگا؟ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ معاملہ اپنے ارادے اور اختیار سے کیا۔ قرآن مجید نے اس کے لیے 3 لفظ استعمال کیے، تینوں ارادے اور اختیار کو بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ وہ توبہ کریں۔ اگر انہوں نے معاملہ اپنے ارادے اور اختیار سے نہیں کیا تھا، توبہ کا کیا سوال؟ پھر یہ بتایا کہ جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا۔
ابھی آپ نے فرمایا کہ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر صبح اٹھ کے دکان کھولے گا تو اسے 10 روپے ملیں گے، اور اگر ایک شخص صبح اٹھ کر دکان نہیں کھولے گا وہی شخص، تو اسے 10 روپے نہیں ملیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ خدا کو بھی حتمی طور پر نہیں پتا کہ اسے 10 روپے ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔
یہاں آپ دیکھیے، آپ نے لکھے ہونے اور پتا ہونے کو بالکل
خود کا
نہیں، میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ خدا نے لکھا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک لفظ کو تبدیل کر دینے سے بات کچھ سے کچھ ہو گئی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ
کون سا
یہ کہ خدا نے لکھا کیا ہوتا ہے، اللہ پروردگار عالم نے آپ کے مقدر میں کیا چیز لکھی ہے، رزق لکھا ہے نا، تو وہ رزق اس اصول پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلاں آدمی فلاں کام کرے گا تو یہ مل جائے گا، فلاں کام کرے گا تو نہیں ملے گا۔
ایبسولیوٹ نہیں لکھا ہوتا کہ ہر صورت ملے گا۔
یہ دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے خدا کا علم ہونا کہ یہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ایک یہ ہے کہ یہ کس صورت میں ملے گا۔ خدا تعالیٰ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کے مقدر میں کسی چیز کو رکھتے ہیں، جب آپ کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ میں آپ کو دینے کا فیصلہ کر رہا ہوں، تو وہ بھی بعض اوقات اسباب سے متعلق ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے، اللہ تعالیٰ یہ بات طے کر دیتے ہیں کہ یہ آدمی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھے گا تو یہ ایسی صحت پائے گا، اور نہیں رکھے گا تو نہیں۔
حضرت آدم جنت میں خدا کے حکم سے سرتابی کرتے ہوئے ممنوع پھل کھائیں گے، خدا کو پتا تھا پہلے؟
یقیناً کیوں نہیں پتا تھا، خدا کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت آدم نے یہ معاملہ اپنے اختیار سے کیا، और ये मामला इसलिए होने दिया गया,
एक ऐसे छोटे से दायरे में छोड़ दिया गया उन्हें कि जहां घूम फिर के ये दायरे के इस एंगल पे गिरेगा या इस एंगल पे गिरेगा, गिरेगा ये मुझे पता है।
बात है खैर शर का दायरे है ही दो, या बुराई है या भलाई है
सर,
या आप कत्ल करेंगे या नहीं करेंगे,
बात नहीं हो रही। एक दायरा है, एक सर्कल है, उसमें इंसान को छोड़ दिया गया है, उसका रेंज ऑफ बिहेवियर्स है, वो यहाँ जा सकता है यहाँ जा सकता है, लेकिन उस दायरे से बाहर नहीं जा सकता।
सही बात है, खैर और शर के दायरे हैं ही दो,
इसके अलावा बात नहीं हो रही, एक दायरे की बात हो रही।
नहीं, एक दायरा तो आपकी सलाहियतों का है ना,
जी जी बिल्कुल,
उसमें तो आप तजावज नहीं कर सकते। आप शायर हैं, आप अदीब हैं, आप इंजीनियर हैं, आपके कुछ हदूद हैं जो मुकर्रर कर दिए गए हैं, वो तो तय है, लेकिन खैर और शर का जो दायरा है वो तो है ही दो चीजों पर मुश्तमिल, या उसमें एक भलाई होगी या उसमें एक बुराई होगी, या झूठ होगा या सच्चाई होगी,
तिर्मिज़ी
या दयानत होगी या बददयानती होगी।
की एक रिवायत है जिसमें के मुताबिक कुछ सहाबा कराम बैठे तकदीर और तदबीर के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि आ हजूर तशरीफ लाए, और जब उन्होंने ये गुफ्तगू सुनी तो उनका मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया, उन्होंने कहा कि हलाक हो गई वो कौमें जिन्होंने इस मसले के ऊपर बात की। तो मैम साहब, क्या मजहब कहीं इसलिए तो इस मौजू पर बात करने से गुरेज नहीं करता कि उसका एब्सोल्यूट हल उसके पास नहीं है मजहब?
नहीं, ये बात नहीं है, वो ये बताता है कि इंसान के हदूद क्या है। देखिए बात यह है कि यह भी सबसे बड़ा इल्म है कि इंसान को यह बताया जाए कि तुम्हारे हुदूद क्या है, इंसान को उसके हुदूद बताना इससे बड़ा कोई इल्म नहीं है। सबसे बड़ा इल्म यह है कि आप ये बताएं कि इंसान इन हुदूद में काम करता है और नहीं करता। रिसालत मा सलम ये बताया,
आप ये बता देते कि इंसान इन हुदूद में काम करता है तो आप इंसानी इरादे और इख्तियार को उस महदूदियत से आशना करते हैं जो इंसान की कुव्वत इरादी को कमजोर करती है।
देखिए बात यह कि इंसान का इरादा बड़ी अल्लाह की नेमत है लेकिन उसके हुदूद है, और ये बात
18वीं 19वीं सदी तक हर इंसान ये मान के जीता था कि मैं आसमान में परवाज नहीं कर सकता, ये मेरी किस्मत है, ये मेरी महदूदियत है, ठीक है। लेकिन आज इंसान ने अपने इरादे और इख्तियार की बदौलत हवा में परवाज भी करना।
बात ही आप दुरुस्त नहीं कह रहे हैं, इंसान तो इसकी हमेशा से ख्वाहिश रखता था, वो तो इसके लिए कहा।